السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
ترک عملے کو واپس بھیجنے کے فیصلے پر پاک ترک اسکول انتظامیہ کی تشویش. اسکول انتظامیہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. تعلیمی سلسلہ متاثر نہیں ہوگا حکومت کا موقف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان دوسروں کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر گامزن ہے اور دوسروں سے بھی ایسے ہی جذبے کی توقع رکھتا ہے. وزیراعظم کا فوجی مشقوں سے خطاب. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
امریکی اعانت سے قبائلی علاقے میں اہم شاہراہ کی تعمیر. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اسلام آباد میں پاکستانی نژاد امریکی خاندان سے پیسے لینے اور انہیں مبینہ طور پر ہراساں کرنے پر دو پولیس اہلکار گرفتار. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
میئر کراچی وسیم اختر کو 4 ماہ بعد جیل سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا. کراچی سے میں ہوں سعود ظفر. تفصیلات کچھ دیر بعد.
عدم برداشت کے خاتمے کے لیے نوجوان طبقے کو خیالات کے اظہار کے مواقع فراہم کرنا بہت ضروری ہے. برداشت کے عالمی دن پر مبصر کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
نوٹ بندی کے معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث. پارلیمنٹ سے راشٹرپتی بھون تک مارچ. فیصلے کے بعد 33 افراد کی موت. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بدھ کے صوبے خود کش بم حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں. روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس کی فضائی افواج نے اہم کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جس میں شام کے صوبے ادلب اور حمص کے اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کانگریس میں ریپبلکن لیڈر اس بات کا عزم ظاہر کر رہے ہیں کہ آئندہ برس جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائیں گے تو وہ جرات کا مظاہرہ کریں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. دوسری طرف پاکستان کے چند اسکولوں میں ترکی سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کو پاکستان چھوڑنے کے حکم پر تعلیمی حلقے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں موجود پاک ترک سکولوں اور کالجوں میں کام کرنے والے ترک عملے کو 3 دن میں پاکستان چھوڑنے کے فیصلے پر سکول انتظامیہ کی طرف سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. پاکستانی حکومت کی طرف سے تعلیمی ادارے کے ترک عملے کو ملک چھوڑنے کے بارے میں یہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا جب بدھ کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے. پاک ترک سکول کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین عالمگیر خان نے ایک بیان میں کہا کہ سکول انتظامیہ کو حکومت کے اس اچانک فیصلے پر گہری تشویش ہے. بیان کے مطابق ترک اساتذہ، انتظامیہ کے عہدیدار اور ان کے اہل خانہ کی تعداد لگ بھگ 450 افراد پر مشتمل ہے، جس میں سکول جانے کی عمر کے بچوں کے علاوہ نوزائیدہ بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. ان تمام افراد کو 20 نومبر تک پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا ہے. بیان میں سکول انتظامیہ کی طرف سے طالب علموں اور ان کے والدین کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان بھر میں پاک ترک سکولوں اور کالجوں کی تمام شاخوں میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا. بدھ کو سکول انتظامیہ کی طرف سے حکومت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں استدعا کی گئی کہ ترک عملے کو جاری تعلیمی سال کے اختتام یعنی مارچ 2017 تک پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جائے. حکومت کے اس فیصلے پر بعض افراد نے اپنی تشویش کا اظہار کچھ یوں کیا.
ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاک ترک تعلقات اپنی جگہ پر، یقیناً ہمارا برادر ملک ہے، دوست ہے، لیکن اس طریقے سے اس سیٹ اپ کو جو ایک بنا بنایا سیٹ اپ ہے، اس طرح اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جو یہاں پر جو بچے ہیں جو وہ ٹیچر سے ہیبیچوئل ہو چکے ہیں اور ان کے عادی ہیں اور ان کا میتھڈ آف ٹیچنگ جو تھا، تو ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہوگی پھر ہماری نوجوان نسل.
میرے خیال میں، اب مجھے پولیٹیکل اتنا تو نہیں پتہ، لیکن میرے خیال میں کافی، مطلب ایز اے اسکول میں تو کافی اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ مطلب ہم لوگ ہی کافی دکھی ہو رہے ہیں. ہماری میتھس کی ٹیچر ٹرکش تھیں، ہمیں پڑھاتی تھیں. آبویسلی انسان اٹیچ ہو جاتے ہیں اپنی ٹیچرس سے، پھر وہ جا رہی ہیں اور وہ بھی اس طرح جا رہی ہیں. اسکول میں کنڈیشنز تو تھوڑی دکھی دکھی ہوئی ہوئی ہیں۔
یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے کیونکہ اب میری بیٹی میٹرک میں ہے، اس وقت نہ ہم بچی کو ہٹا سکتے ہیں اسکول سے، اور ٹیچرس کا چینج ہونا یا کسی قسم کا بھی جو ایک مینٹل پریشر ہے بچوں پہ، وہ اچھا نہیں ہے اس اسٹیج پہ کہ وہ میٹرک کا ان کا بورڈ کا ایگزام ہونے والا ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں حکومت کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ اسکول معمول کے مطابق چلتے رہیں گے۔
دیکھیں، اسکولوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ اسکول جو ہیں ان کا متبادل نظام کر دیا گیا ہے، بورڈ میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن جو ترک حکومت جس چیز کی انتظام کر رہی تھی، اگر وہ اس سے خوش نہیں ہے تو وہ متبادل لوگ بھیج دیں گے، لیکن اس لیے اسکولوں کی اور بچوں کی تعلیم میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔
ترکی کی حکومت کا موقف ہے کہ ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی تنظیم کے زیر اثر دنیا بھر میں تعلیمی ادارے قائم ہیں، اور پاکستان میں قائم پاک ترک اسکول بھی اسی کا حصہ ہیں۔ ترکی کی حکومت کا یہ بھی الزام رہا ہے کہ جولائی میں رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کی کوشش میں فتح اللہ گولن بھی شامل تھے۔ تاہم ترک مبلغ فتح اللہ گولن ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان کا ایسی کسی کوشش سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پاک ترک اسکول انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ اس تعلیمی ادارے کا تعلق فتح اللہ گولن سے جوڑنا باعث تشویش ہے، اور ان تعلیمی اداروں کا کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاک ترک نامی اسکولوں اور کالجوں میں لگ بھگ 11,000 پاکستانی طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی افواج نے بہاولپور میں بھارتی سرحد کے قریب جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان مشقوں کی اہمیت کے بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک خطے میں امن کے لیے دوسروں کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور وہ دوسروں سے بھی اسی جذبے کی توقع رکھتا ہے۔ بدھ کو پنجاب کے علاقے خیرپور ٹامیاوالی میں فوجی مشقوں راد البرق کے معائنے کے بعد اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، جنہیں بیرونی عناصر کی حمایت حاصل رہی ہے، لیکن ان کے بقول کوئی بھی ملک اپنی خود مختاری پر ایسے حملوں کی اجازت نہیں دے سکتا، اور پوری قوم اور مسلح فوج دشمنوں کے مذموم منصوبوں سے کامیابی سے نمٹ رہی ہے۔
We cannot remain detached from recent developments in our region. Efforts by any country to harm Pakistan's security.
انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خطے میں ہونے والی حالیہ تبدیلیوں سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی ملک کی طرف سے پاکستان کی سلامتی اور جغرافیائی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ فوجی مشقیں ایسے وقت منعقد ہوئی ہیں جب پاکستان کے اپنے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، اور دونوں ملکوں کی فورسز کے مابین متنازع علاقے کشمیر کی عارضی حد بندی اور ورکنگ باؤنڈری پر آئے روز فائرنگ و گولہ باری کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ رواں ہفتے ہی پاکستانی فوج نے بتایا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر بھمبر سیکٹر میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 7 پاکستانی فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم نواز شریف نے کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے، جسے سنجیدہ اور جامع انداز میں حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال توجہ کی متقاضی ہے۔ بھارت کی طرف سے اپنے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کو ہوا دینے کا الزام پاکستان پر عائد کرنے کے علاوہ، ستمبر میں اڑی میں ہونے والے ایک حملے کے دہشت گردوں کو پاکستانی معاونت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کرتا ہے، جبکہ بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کرنے کے لیے مبینہ طور پر طاقت کا بیجا استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان ان کشمیریوں کی سفارتی و اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کے منتخب میئر وسیم اختر کو بالآخر جیل کی قید سے رہائی مل گئی ہے۔ اس موقع پر ان کے حامیوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ کراچی کی سیاست میں اس رہائی کے بعد کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں، اس بارے میں کراچی سے سعود ظفر کی رپورٹ۔
کراچی کے میئر وسیم اختر کو بالآخر دہشت گردوں کو علاج معالجے کیس میں ضمانت مل گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور میئر کراچی وسیم اختر کو 4 ماہ قبل 19 جولائی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا۔ وسیم اختر پر بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی نفرت آمیز تقریر میں معاونت، 12 مئی 2007 کے واقعات میں ملوث ہونے، اور دہشت گردوں کو ڈاکٹر عاصم حسین کے ضیاء الدین ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے 39 مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ ایک ایک کر کے وسیم اختر کی کیس در کیس ضمانت منظور ہوتی چلی گئی اور آج آخری کیس میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وسیم اختر اور پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر پٹیل کی 5-5 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے دونوں رہنماؤں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پاسپورٹس جمع کرا دیں۔ وسیم اختر نے میئر کراچی کا انتخاب جیل میں حراست کے دوران ہی جیتا تھا۔ آج ان کی رہائی کے موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار، خواجہ اظہار الحسن، عامر خان، فیصل سبزواری اور دیگر رہنماؤں کے علاوہ ایم کیو ایم کے کارکنان کی بڑی تعداد سینٹرل جیل پہنچی اور ایک قافلے کی صورت میں انہوں نے سب سے پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی۔ دہشت گردوں کو علاج معالجے کی ضرورت فراہم کرنے کے کیس میں دیگر ملزمان رعوف صدیقی، انیس قائم خانی اور عثمان معظم کو سندھ ہائی کورٹ پہلے ہی ضمانت پر رہائی دے چکی ہے، جبکہ سلیم شہزاد تاحال اس کیس میں مفرور ہیں۔ وسیم اختر کی رہائی پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انہیں مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ اب کراچی کے شہریوں کے مسائل جلد حل ہوں گے۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد وسیم اختر جلوس کی صورت میں ایم کیو ایم کے شہداء قبرستان گئے، جس کے بعد انہوں نے پی آئی بی کالونی میں قائم ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکزی دفتر کا دورہ کیا۔ میئر کراچی وسیم اختر:
اور کراچی کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے۔ میں کراچی کی عوام کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی اور دعائیں کی۔ میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے کیسز کے حوالے سے اور وکٹمائزیشن کے حوالے سے جو میڈیا پہ چیزیں آن ایئر کی ہیں، وہ قانون اور انصاف کے لیے تھی۔
وسیم اختر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ عنقریب جیل میں گزرے ایام کے بارے میں ایک کتاب لکھنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت میں 500 اور 1000 کے کرنسی نوٹوں پر پابندی لگنے کے خلاف حزب مخالف کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں سخت احتجاج کیا ہے۔ موسم سرما کے پہلے اجلاس کے پہلے دن کی روداد نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے روز راجیہ سبھا میں 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی لگانے کے حکومت کے فیصلے پر بحث کا آغاز ہوا۔ کانگریس کی قیادت میں حزب اختلاف نے حکومت پر جارحانہ حملہ کیا اور فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کے آنند شرما نے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی بار ایسا قدم اٹھایا گیا۔ انہوں نے اس فیصلے کے بعد عوام کو پیش آ رہی مشکلات کی تفصیل بتاتے ہوئے حکومت سے سوال کیا کہ کیا وہ عام آدمی کی پریشانیوں سے واقف ہے۔ انہوں نے گوا میں وزیر اعظم کی اس تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سارے بدعنوان اور بلیک منی رکھنے والے لوگ آج قطار میں کھڑے ہیں، وزیر اعظم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔
میں زندہ کرتا ہوں نریندر مودی پردھان منتری جی کی، آپ نے ہندوستان کا غریب آدمی جو 5 دن سے 6 دن سے قطار میں کھڑا ہے 2000 روپے نکالنے کے لیے، 4000 روپے بدلانے کے لیے، آپ نے اس کو اپرادھی کہا، کالا بازاری کہا، گینگسٹر کہا، پردھان منتری کو معافی مانگنی چاہیے۔
غلام نبی آزاد، مایاوتی اور دیگر ارکان نے اس بات پر زور دیا کہ بحث کے دوران وزیر اعظم ایوان میں موجود رہیں تاکہ انہیں ارکان کے خیالات سے آگاہی ہو۔ مایاوتی، سیتارام یچوری، رام گوپال یادو، شرد یادو اور حزب اختلاف کے دیگر ارکان نے اپنی تقریروں میں حکومت کے فیصلے کی مذمت کی اور اسے عوام مخالف قرار دیا۔ حکومت کی جانب سے بحث میں مداخلت کرتے ہوئے بجلی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ حکومت کے اس فیصلے کا عوام نے خیر مقدم کیا ہے اور دشواریوں کے باوجود اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ کالے دھن، دہشت گردانہ سرگرمیوں اور نقلی نوٹوں پر روک لگے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے پہلی بار ایماندار آدمی کی عزت ہوئی ہے۔
پہلی بار مجھے لگتا ہے اس دیش میں ایماندار کا سمان ہوا ہے اور بے ایمان کا نقصان ہے۔
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ سے لے کر راشٹرپتی بھون تک مارچ کیا اور فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ان کے ساتھ حکومت کی ایک حلیف جماعت شیو سینا اور نیشنل کانفرنس اور عام آدمی پارٹی نے بھی مارچ میں حصہ لیا۔ دریا اسنان نوٹ بندی کے بعد سے ملک میں 33 اموات ہو چکی ہیں جن کا براہ راست یا بالواسطہ اس فیصلے سے تعلق ہے۔ کسی کو قطار ہی میں دل کا دورہ پڑ گیا، کسی کا علاج پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا اور کسی نے بینک سے پیسہ نہ ملنے پر خودکشی کر لی۔ بدھ کے روز بھی پورے ملک میں بینکوں اور اے ٹی ایم مشینوں کے سامنے طویل ترین قطاریں نظر آئیں۔ دہلی میں بہت سے بینکوں کے باہر لوگ رات میں 12-1 بجے سے ہی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ کئی روز قطار میں لگنے کے باوجود نوٹ نہیں بدلوا پاتے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان اور بھارت کے اختلافات کے خاتمے کے لیے ثالثی کے اظہار پر امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر پروگرام جہاں رنگ میں بہجت جیلانی نے ماہرین سے گفتگو کی.
جہاں تک امریکہ، جیسے ابھی ہمارے فاضل دوست نے فرمایا کہ پالیسی اور پالیٹکس میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ امریکہ کی پالیسی رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ کسی ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ پائیں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ریپبلکنز کی حکومت ہو یا ڈیموکریٹس کی، پالیسی کی وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ دونوں طرف کی ٹینشنز کو کم کیا جائے. اور ابھی بھی جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے امریکہ کی بیک ڈور جو پالیسی ہے وہ بڑی تندہی سے کام کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے خاصا شاید لائن آف کنٹرول پہ تو ابھی یہ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن دونوں طرف کا جو ریٹرک ہے، دونوں طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ پہلے سے مختلف ہیں.
اچھا ڈاکٹر اسنات، آپ کے خیال میں پاک بھارت تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکہ کی نئی انتظامیہ سے توقعات کی جا سکتی ہیں؟
توقعات تو یہ کی جا سکتی ہیں، چونکہ امریکہ نے اپنا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس خطے میں وہ ہندوستان کو چن لیا ہے.
جی
پاکستان جو ہے وہ چین کی طرف چلا گیا ہے، یعنی کہ نئی الائنمنٹ جو ساری ہوئی ہے. لیکن امریکہ اس میں نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور ہندوستان میں کشیدگی بڑھے، کیونکہ امریکہ نے بہت بھاری پیمانے پہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ان کے جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ وہاں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ کشیدگی بڑھتی ہے اور یہ ایک قسم کا وار زون بن جاتا ہے یہ علاقہ، تو پھر جو ان کا انویسٹر ہے وہ یہاں پہ نہیں آ سکے گا، نہ ہی وہاں پہ وہ انویسٹ کر سکے گا. یہ ہمیں اس کی مثال 2002 میں بھی ملی تھی، جب ہندوستان جب سٹینڈ اپ ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تو وہاں پہ کافی ملٹی نیشنل کارپوریشن نے جانا شروع کر دیا تھا واپس ہندوستان سے، اور وہ ایک بڑی وجہ بنی تھی کہ ہندوستان کی فوجیں واپس چلی گئی تھیں. تو بالکل یہ امریکہ کا اپنا مفاد ہے کہ اس خطے میں حد سے زیادہ کشیدگی نہ بڑھے. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اس لیے اگر کشیدگی زیادہ بڑھتی ہے حد سے زیادہ، تو یہ نیوکلیئر حادثے کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں اس پہ آ کر جو گرم جوشی میں یا جو اس میں جلدی میں آ کر کہیں کوئی ایٹمی جو ہے وہ نہ استعمال کر لے. تو یہ بھی خطرہ ضرور، چاہے وہ کم ہی خطرہ ہے، لیکن بہرحال یہ خطرہ موجود ہوتا ہے جس سے پوری دنیا ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی. تو وہ امریکن پالیسی میکرز کے یقیناً ذہن میں ہے کہ یہ دونوں ممالک نیوکلیئر پاورز ہیں. دوسری، جیسے میں نے پہلے کہا، اکنامک انٹرسٹ ہے ان کے ہندوستان میں، تو وہ چاہیں گے کہ ٹیمپریچر نیچے ہی رہے اور کنٹرول میں ہی رہے.
اچھا ڈاکٹر منیش، آپ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ جیسا با اثر ملک اگر میڈیٹ کرے تو اس سے واقعی مدد مل سکتی ہے، آج کل کافی دنوں سے جو اتنی ٹینشن کی صورت چل رہی ہے؟
دیکھیے، جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کے رشتے کا سوال ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ ہم لوگوں کی سرکاریں جو ہیں اپنے ڈومیسٹک پریشرز، اپنے ڈومیسٹک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے یہ ریٹورک میں جاتے ہیں. حالانکہ میں اس کو بالکل ہی، میں اس چیز کو نہیں مانتا. اور یہ جو نیوکلیئر پاور کا جو لاجک ہے وہ بالکل ہی سپر فلس ہے، بالکل اس میں کوئی دم نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ہندوستان پاکستان کو، یہ تبھی یہ رشتے سدھر سکتے ہیں. اس میں نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے، نہ چائنا کچھ کر سکتا ہے. یہ تبھی سدھریں گے جب ہمارے یہاں جو سیاست دان ہیں ہندوستان اور پاکستان کے، اور ایک خاص سیکشن آف میڈیا، جب ان کا دماغ درست ہوگا تبھی رشتے کچھ سدھر سکتے ہیں. ادروائز جیسے ہی ریٹورک چلتا رہے گا، ہر 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ باتیں ہوتے رہیں گی، جو مجھے لگتا ہے بالکل بچپنا ہے. دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے، ہمیں بالکل آگے بڑھنا چاہیے. بہت سارے نیڈس ہیں یہاں پہ ساؤتھ ایشیا، پورے دنیا کا سب سے بالکل، مطلب جسے کہتے ہیں کہ سب سہارا سے بدتر استھتی میں جا رہا ہے. یہ سوچنا پڑے گا یہاں پہ سب جو لوگ ہیں، یہاں پہ سول سوسائٹی، سرکار، پولیٹیشینس، ان کو اس چیز پہ دھیان دینا ہوگا، تبھی رشتے سدھر سکتے ہیں. ادروائز یہ نیوکلیئر بام اور امریکہ اور چائنا اور فورن پالیسی کے تحت یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے.
بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
کانگریس میں ریپبلکن لیڈر اس بات کا عزم ظاہر کر رہے ہیں کہ آئندہ برس جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائیں گے تو وہ جرات کا مظاہرہ کریں گے. جبکہ ڈیموکریٹس وائٹ ہاؤس کے عملے کے لیے ٹرمپ کی منتخب کردہ شخصیت پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سینٹ کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمین کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
طلبہ کی قیادت میں منتخب صدر ٹرمپ کے خلاف احتجاج دارالحکومت واشنگٹن تک پہنچ گیا ہے، جہاں پال رائن کو ایک مرتبہ پھر ایوان نمائندگان کا سپیکر نامزد کر دیا گیا ہے اور وہ خود اپنی پارٹی کی فتح پر مسرور نظر آتے ہیں۔
Welcome to the dawn of a new unified Republican government. Feels really good to say that actually.
نئی متحدہ ریپبلکن حکومت کے آغاز کا خیر مقدم ہے، ایسا کہنا واقعتاً بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس حکومت میں توجہ منتخب صدر ٹرمپ کی فتح کو امریکی عوام کی حقیقی ترقی میں بدلنے پر مرکوز کی جائے گی۔ ہماری ٹیم بہت پرجوش ہے اور ہم کام شروع کرنے کے شدت سے منتظر ہیں۔ ریپبلکن چاہتے ہیں کہ ٹیکس کم کیے جائیں، صدر باراک اوباما کے صحت عامہ کے قانون کے بڑے حصے ختم کر دیے جائیں اور معیشت کو دوبارہ منظم کیا جائے، اور وہ اس پر بھی خوش ہیں کہ سپریم کورٹ میں جج کی جو نشست خالی ہے اسے ہلری کلنٹن نہیں بلکہ ٹرمپ پر کریں گے۔ ٹیکسس سے ریپبلکن سینیٹر جان کوارنائن کہتے ہیں،
We will quickly move forward once the nomination is made.
نامزدگی ہوتے ہی ہم اس بارے میں تیزی سے پیش قدمی کریں گے۔ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے سٹیو بینن کو اپنا سیاسی مشیر بنا کر ابتدا ہی خوفناک کی ہے۔ بینن ایک ایسی قدامت پسند ویب سائٹ چلاتے ہیں جو سفید فام قوم پرست جذبات کو فروغ دیتی ہے اور اقلیتوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ مشیگن کی ڈیموکریٹک سینیٹر ڈیبی اسٹیبنو کہتی ہیں،
This is someone who has expressed racist, sexist, anti-Semitic, anti-LGBT sentiments.
یہ وہ شخص ہے جو نسل پرستی، جنس پرستی، یہود مخالف، LGBT مخالف جذبات کا اظہار کر چکا ہے اور نہ جانے کیا کچھ۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے نظریات وائٹ ہاؤس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ نیواڈا کے ڈیموکریٹک سینیٹر ہیری ریڈ کہتے ہیں،
As long as a champion of racial division is a step away from the Oval Office, it will be impossible to take Trump's efforts to heal the nation seriously.
ایسی میں جب نسلی منافرت کا ایک چیمپئن اوول آفس سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے، قوم کے زخموں کو مندمل کرنے کی ٹرمپ کی کوششوں کو سنجیدہ سمجھنا ناممکن ہے۔ ریپبلکن کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو اپنی ٹیم کے چناؤ کا اختیار ہے۔ ٹیکسس کے ریپبلکن سینیٹر جان کارنائن کہتے ہیں،
We had an election. The American people voted. The American people chose their next president.
ہمارے ہاں انتخاب ہوا ہے، امریکی عوام نے ووٹ دیے ہیں، امریکی عوام نے نیا صدر چنا ہے۔ ٹرمپ کے خلاف احتجاج میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اولیڈو یوکیکیو مظاہرین میں سے ایک ہیں۔
I'm concerned about him building the wall. I'm concerned about what he's going to do to the Affordable Health Care Act.
مجھے ان کے دیوار تعمیر کرنے پر تشویش ہے۔ مجھے اس بات پر بھی تشویش ہے کہ وہ افورڈیبل کیئر ایکٹ، جسے اوباما کیئر بھی کہتے ہیں، کے ساتھ کیا کریں گے اور آئندہ چار برس میں ہمارے ملک میں کیا ہوگا۔ ریپبلکنز یہ نہیں جانتے کہ آیا ٹرمپ تقسیم کے اس جوش کو ٹھنڈا کریں گے یا اس میں اضافہ کریں گے جس نے انہیں انتخاب کے دن مدد دی۔ یہ جوش ان کی حلف برداری کے بعد قانون سازی کے ایک مصروف ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے اور اس سے توجہ ہٹانے کا باعث بن سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈونلڈ ٹرمپ دو ماہ سے بھی کم وقت کے بعد امریکہ کے 45ویں صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گے اور اپنی ذمہ داریاں شروع کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو سب سے بڑے چیلنجز ہوں گے ان میں سے ایک اپنی حامیوں کے ساتھ انتخابی مہم کے دوران وعدوں پر عمل درآمد میں توازن اور دوسرا ذاتی اور تفریقی نوعیت کی مہم کے بعد قوم کو متحد کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی حیران کن فتح اب بھی ان کے کئی ایک حامیوں کے نزدیک ایک خواب معلوم ہوتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی فتح کی تقریر میں مصالحانہ طرز تخاطب اختیار کیا تھا۔ منتخب صدر کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، لیکن ٹرمپ کی فتح کے خلاف ریاست اوریگن سے مغربی ریاست کیلیفورنیا تک اور ان کے اپنے آبائی شہر نیو یارک اور مشرق میں میسیچوسٹس تک ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ احتجاج میں شامل ایک خاتون کے الفاظ ہیں کہ میں پہلے مایوس اور اب یہ فتح مجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ انتخابات کے بعد ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں اقلیتوں اور مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے میں ہدف بنایا گیا ہے۔ ایسا ہی ایک سوال سی بی ایس کے پروگرام 60 منٹ میں جب منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا،
آئی ایم سو سیڈنڈ ٹو ہیئر دیٹ اینڈ آئی سے سٹاپ اٹ،
مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا ہے، میرے کہنے سے اگر فرق پڑتا ہے تو میں کہوں گا کہ ایسا نہ کیجیے۔ صدر باراک اوباما کو ملک میں سیاسی تقسیم پر بھی تشویش ہے اور وہ اس کا علاج چاہتے ہیں۔
And it's really important to try to send some signals of unity and to reach out to
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کے لیے علامتی پیغامات بھیجوانا بہت اہم ہے اور اقلیتی گروپوں، خواتین اور ان دیگر افراد تک پہنچنا بہت ضروری ہے جنہیں انتخابی مہم کی روش پر تشویش رہی ہے۔ یہ سیاسی بے چینی ایسے وقت میں پیدا ہو رہی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی آئندہ حکومت کے لیے اپنی ٹیم کا انتخاب کر رہی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے چیئرمین رینس پریبس کو اپنا چیف آف اسٹاف بنانے اور ایک انتہائی متنازع صحافی اسٹیفن مینن کو، جو انتہائی دائیں بازو کے سخت گیر خیال کیے جاتے ہیں، اپنا سیاسی مشیر مقرر کرنے پر تشویش پائی جا رہی ہے۔ بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر سے وابستہ جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی آزمائش حکومتی ٹیم کی تشکیل ہے۔
امریکہ
میں حکومت کے لیے اسٹاف رکھنا بہت اہم ہوتا ہے اور ایک باہر کے امیدوار کی حیثیت سے ان کے روایتی سیاسی رابطے نہیں ہیں اور ان کے ان روایتی لوگوں سے بھی رابطے نہیں ہیں جو کسی انتظامیہ میں ہو سکتے تھے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ مولی رینالڈز کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تقسیم کے زخم بھرنے کی اہمیت کا تعلق ان کے نعروں کی زبان سے ہے۔
We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail and then we have
ان کے الفاظ ہیں کہ ہم ٹرمپ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں جیسا کہ ہم نے انہیں اپنی مہم کے دوران دیکھا ہے اور پھر ہم نے ان کو گاہے گاہے خاموش بھی دیکھا ہے، لہٰذا ہم نے کئی چیزیں ان کے بارے میں خیال کر لی تھیں جو مہم کے دوران نہیں ہوئیں۔ کیا وہ یہ سب کچھ اس وقت کریں گے جب وہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوں گے؟ ہم بالکل ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے کے دوران اپنی کابینہ کے اراکین کا اعلان کریں گے اور جن افراد کا انتخاب وہ کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے صدر کس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن ڈی سی اور ارد گرد کے علاقوں کے تقریباً 1000 ہائی اسکول طلباء نے منگل کے روز اپنی کلاسوں کو چھوڑ کر شہر بھر میں مارچ کیا اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج کیا۔ وڈرو ولسن ہائی اسکول میں انسانی حقوق کے کلب نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور والدین کو ای میل کر کے اس مارچ کے انعقاد کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ باوجود کہ ان میں سے سینکڑوں طلباء نے ووٹ نہیں دیے، لیکن وہ منتخب صدر پر اپنا موقف واضح کرنا چاہتے تھے۔ پچھلے منگل کو ٹرمپ کی حیران کن جیت کے بعد سے امریکہ بھر میں تقریباً روزانہ بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں اور اب سرگرم گروپ ٹرمپ کی حلف برداری کے روز مارچ کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ تقریباً 80,000 لوگوں نے 21 جنوری کو ویمنز ڈے میں حصہ لینے کے لیے دستخط کیے ہیں۔ ادھر اتوار کی رات ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکیوں کو خوف زدہ نہیں ہونے چاہیے۔ جمعے کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم سب فخر کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ امریکہ بھر میں منگل کے روز تیل کی ایک پائپ لائن کی مجوزہ تعمیر کے خلاف احتجاج ہوئے ہیں جو شمالی ڈکوٹا میں امریکی آبائی زمینوں سے گزرے گی۔ آئیے اس بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ سنتے ہیں۔ امریکہ بھر میں منگل کے روز تیل کی ایک پائپ لائن کی مجوزہ تعمیر کے خلاف احتجاج ہوئے ہیں جو شمالی ڈکوٹا میں امریکی آبائی زمینوں سے گزرے گی۔ مظاہرین نے نیو یارک کی سڑکوں پر اسٹینڈنگ راک سیوکس ٹرائب کے ارکان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، جو 1700 کلومیٹر ڈکوٹا ایکسس پائپ لائن کی تکمیل روکنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آبائی امریکیوں اور ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ علاقے کی پانی کی فراہمی کے لیے خطرہ ہے اور مقدس ثقافتی زمینوں کو نقصان پہنچائے گا۔ نیو یارک کے ایک احتجاجی کا کہنا تھا،
We want to stand with the Sioux people in defending sacred land against poisonous pipelines that threaten millions of people in the entire region.
احتجاجی مارٹی گڈمین کہہ رہے ہیں، ہم سیوکس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں جو اس زہریلی پائپ لائن کے خلاف اپنی مقدس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ پورے علاقے کے لاکھوں لوگوں کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں اور بالآخر پورے کرے ارض کی آب و ہوا کو نقصان پہنچائیں گے۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے وزیرستان میں امریکی امداد سے تعمیر ہونے والی سڑک کی تکمیل کا علاقے کے قانون سازوں نے خیر مقدم کیا ہے اور اسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا ایک اہم موڑ قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان میں بنو میران شاہ غلام خان شاہراہ کی تکمیل پر قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس اہم شاہراہ سے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں نہ صرف سفری سہولتوں میں بہتری آئے گی بلکہ تجارتی سرگرمیوں کو بھی وسعت ملے گی۔ ادھر امریکی سفارتخانے سے جاری ایک بیان میں اس شاہراہ کے افتتاح پر پاکستانی عوام اور متعلقہ اداروں کو مبارکباد دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ منگل کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے قبائلی عمائدین کے ہمراہ اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ سفارتخانے کے بیان کے مطابق امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی راہداریوں کی بحالی میں پاکستانی حکومت کے ساتھ اشتراک پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس اہم شاہراہ کی تکمیل کے لیے امریکہ نے 8.70 billion روپے امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے ذریعے فراہم کیے تھے۔ جنوبی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی محمد جمال الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس شاہراہ کی تکمیل سے قبائلی علاقوں میں بسنے والوں کی محرومیاں دور ہوں گی۔
آپ یقین کریں کہ یہ بہت ہی فوائد میں مشتمل ہے۔ اس سے قبائل میں بہت کچھ فوائد حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتے ہیں اور فاٹا میں جو ذخائر سے فاٹا ملامال ہے اس کی منڈی تک رسائی بھی ہو سکتا ہے اور افغانستان پاکستان کی دو طرفہ تعلقات اس سے بڑھ جاتے ہیں، آمد و رفت میں بھی آسانی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی اس لوگوں کی جو محرومیاں ہیں اس روٹ کی وجہ سے وہ محرومیاں بھی دور ہو سکتے ہیں اور ہر کسی کا وہاں رسائی بھی ممکن ہو سکتا ہے۔
یہ شاہراہ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو سے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور سرحدی علاقے غلام خان تک جاتی ہے۔ یہ سڑک پاک افغان سرحد پر 4 بنیادی راہداریوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ مل کر دور دراز علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے پاکستانی اہداف کو پورا کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سفارتخانے کے بیان کے مطابق امریکہ نے اب تک پاکستان بھر میں 1100 kilometers سے زائد طویل سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کے لیے مالی اعانت فراہم کی ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس شاہراہ کے کھلنے کے بعد بنو سے غلام خان سرحد تک فاصلہ اب 6 hours کی بجائے 1.5 hours میں طے ہو سکے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بدھ کے روز خیبر ایجنسی میں آزاد قبائلی امن کمیٹی کے کم از کم 6 ارکان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ لیڈر حکومت کے حامی تھے۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں انتہا پسندوں نے قتل کیا ہے۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
پشاور سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی دور افتادہ وادی تیرا میں 2 متحارب شدت پسند گروپوں کے درمیان ایک جھڑپ میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس جھڑپ میں قبائلی ذرائع کے مطابق ایک شدت پسند زخمی بھی ہوا ہے، جنہیں پاک افغان سرحد کے قریبی شہر لنڈی کوتل کے ایک سرکاری اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے زخمی شدت پسند کی حالت کو خطرناک قرار دیا ہے۔ قبائلی ذرائع کے مطابق حکومت کے وفادار قبائلی لشکر زخخیل میں شامل مسلح افراد نے وادی تیرا سے میدانی علاقوں کی طرف آ رہے تھے کہ باڑہ تحصیل کے غیر آباد علاقے سوخ میں متحارب گروپ کلدم لشکر اسلام کی شدت پسندوں نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے 6 افراد موقع پر ہی ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ حکومت کے وفادار لشکر زخخیل کے رضاکار پہلے کلدم لشکر توحید الاسلام میں شامل تھے۔ کلدم لشکر اسلام اور لشکر توحید کے درمیان پچھلے 10 سالوں سے مسلح جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک دونوں جانب سے سینکڑوں افراد ہلاک و زخمی ہوئی ہے۔ سرکاری طور پر وادی تیرا میں رونما ہونے والے تشدد کے تازہ ترین واقعے کے بارے میں کسی قسم کا بیان ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے۔ وادی تیرا میں ذرائع ابلاغ کو رسائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ہونے والے جرم کے بارے میں غیر جانبدار ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ وادی تیرا کی دور افتادہ برف پوش پہاڑوں اور سنگلاخ جنگلات پر مشتمل علاقوں میں روپوش عسکریت پسندوں کے خلاف سرکاری فوج نے اکتوبر 2014 میں خیبر ون کے نام سے فوجی کاروائی کا آغاز کیا جو خیبر ٹو اور تھری کے نام سے ابھی تک جاری ہے۔ اعلیٰ سرکاری حکام اس علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے دعوے کرتے آ رہے ہیں، تاہم وادی تیرا اور خیبر ایجنسی کی دیگر علاقوں میں تشدد کے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اسلام آباد میں پاکستانی نژاد امریکی خاندان کو ہراساں کرنے کے الزام میں وفاقی پولیس نے پولیس کے دو اہلکاروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد جلیل۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستانی نژاد امریکی خاندان کو شہر میں واقع ایک چیک پوسٹ پر مبینہ طور پر ہراساں کرنے اور نقدی چھیننے کے الزام میں دو پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ دو روز قبل پیش آیا۔ اسلام آباد کے تھانہ سیکرٹیریٹ میں اس واقعے کی رپورٹ درج کروا دی گئی ہے اور ایک پولیس عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس نے دونوں اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس عہدیدار کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان کو بدھ کو ایک مقامی میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے 3 روزہ ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان کی درخواست پر درج کی جانے والی ایف آئی آر کے مطابق چیک پوسٹ پر دو پولیس اہلکاروں نے ایک کار جس میں ماں بیٹے سمیت 3 افراد سوار تھے کو روک کر ان کی تلاشی لی۔ اس دوران پولیس اہلکاروں نے کار میں سوار ایک شخص کی جامع تلاشی بھی لی اور اس سے $100 چھین لیے۔ پولیس کے عہدیدار نے کہا کہ دونوں ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور پولیس کے اعلیٰ حکام نے اس واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے دونوں اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کا بھی حکم دیا ہے اور اگر ان کے خلاف یہ الزام ثابت ہوتا ہے تو انہیں نوکری سے برخاست بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں جرائم کی روک تھام اور شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا پولیس کی ایک اہم ذمہ داری ہے، تاہم پولیس اہلکاروں کی طرف سے عام شہریوں سے بدسلوکی کے واقعات اکثر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ایسے واقعات پر حکام کی طرف سے تادیبی کارروائی کرنے کا بھی بتایا جاتا ہے، تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی مناسب تربیت کے فقدان اور احتساب کے مؤثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے پولیس اہلکار اپنی ذمہ داریاں درست طور پر نہیں ادا کر رہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی 16 نومبر کو رواداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں رواداری کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت پر سبھی طبقہ فکر کے لوگ متفق ہیں۔ عالمی دن کے حوالے سے اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
عدم برداشت منفی سماجی اور انفرادی رویوں کو جنم دیتی ہے جو آگے چل کر اضطراب اور مختلف اقسام کے احساس محرومی میں تبدیل ہو کر معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ بدھ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں برداشت کا عالمی دن منایا گیا جس کا مقصد لوگوں میں ایک دوسرے کے عقائد اور تہذیب و ثقافت کو سمجھتے ہوئے معاشرے سے عدم برداشت کے خاتمے کی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں میں امن و ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سرگرم کارکن عمیر ظفر اللہ کہتے ہیں کہ برداشت کا حامل طبقہ ہر معاشرے میں خاصی تعداد میں موجود تو ہوتا ہے لیکن منظر عام پر صرف ایسے عناصر اور بیانیے ہی جگہ بناتے ہیں جن میں نفرت انگیزی یا عدم برداشت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے اور ہم اکثر ایسے ایلیمنٹس کو زیادہ پروجیکشن دیتے ہیں جو انٹالرنس یا ہیٹ پریچ کر رہے ہیں اور جو ایک وائڈ میجورٹی ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ پرامن ہے، اس کو اس طرح سے پروجیکشن نہیں ملتی۔ آپ ویسٹ کی بات کر لیں تو ویسٹ میں بھی جو اسلاموفوبیا کے ایلیمنٹس ہیں ان کو بہت پروجیکشن ہمارا میڈیا یہاں پہ دیتا ہے، بٹ جو ایک وائڈ بڑی پاپولیشن، ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو پرامن ہے، جو کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ویو پوائنٹ ہماری میڈیا میں شیئر نہیں کیا جاتا۔
پاکستان کو ایک عرصے سے دہشت گردی کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی کا بھی سامنا رہا ہے جس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے گزشتہ سال کے اوائل میں قومی لائحہ عمل ترتیب دیا تھا۔ اس لائحہ عمل کے تحت نفرت انگیز تقاریر کے علاوہ شرنگیزی پر مبنی مواد کی نشر و اشاعت میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی گئیں، جبکہ انتہا پسندی کے خلاف متبادل بیانیے کو فروغ دینے کا بھی تذکرہ کیا جاتا رہا۔ لیکن عمیر ظفر اللہ کے نزدیک متبادل بیانیے کے فروغ کے لیے صرف حکومت یا نجی شعبہ اپنے طور پر اکیلے کچھ نہیں کر سکتا اور اس میں معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جس کے بعد ہی برداشت کے فروغ کے اقدام کو تقویت مل سکے گی۔
مسئلہ یہ کہ یہ باتیں ہمارے سیمینارز میں، راؤنڈ ٹیبلز میں تو ہوتی ہیں، مگر وہ نچلی سطح تک ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتی ہیں۔ دوسری طرف ضرورت اس امر کی ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو کے لیے مشترکہ کوشش کی جائے۔ یہ نیریٹو غیر سرکاری تنظیمیں نہیں بنا سکتی، یہ حکومت اکیلے نہیں بنا سکتی، اس کے لیے تمام حکومت کو، علماء کو اور سول سوسائٹی کو ساتھ مل کے ایک مشترکہ کابش کرنے کی ضرورت ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوان افراد پر مشتمل ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کو ان کے خیالات کے اظہار کے مناسب مواقع فراہم کیے جائیں، جس سے ان کے بقول برداشت کے رویے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بدھ کے صبح خودکش بم حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق خودکش حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھا، جس نے بظاہر سیکیورٹی فورسز کو لے جانے والی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ ایک سیکیورٹی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اس پر اس ایجنسی کے اہلکار سوار تھے، جو اعلی حکومتی عہدیداروں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تاحال اس حملے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروپ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن طالبان کی طرف سے حالیہ مہینوں میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان و پاکستان رچرڈ آلسن نے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ 3 دہائیوں سے امریکی محکمہ خارجہ سے وابستہ اور اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ محکمہ خارجہ میں منعقدہ ریٹائرمنٹ کی ایک باضابطہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ جان کیری نے رچرڈ آلسن کی قابل قدر خدمات کو سراہا۔ کیری نے کہا کہ رچرڈ آلسن وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ اہلکار تھے، جنہوں نے مشرق وسطی، افریقہ اور حالیہ برسوں کے دوران افغانستان و پاکستان میں خدمات انجام دیں۔ اس سے قبل وہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان میں سفیر رہے۔ روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس کی فضائی افواج نے اہم کاروائی کا آغاز کر دیا ہے، جس میں شام کے صوبے ادلب اور ہومس کے اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ کاروائی میں روس کے لڑاکا طیارے شامل تھے، جنہوں نے اس کے واحد طیارہ بردار بحری بیڑے دی ایڈمرل کوزنسوف سے پرواز بھری، جو متعدد دیگر سمندری جہازوں کے ہمراہ گزشتہ ہفتے مشرقی بحیرہ روم میں لنگر انداز ہوا۔ روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق منگل کے فضائی حملوں کا مقصد داعش کے شدت پسندوں اور نصرہ محاذ کے لڑاکوں کو نشانہ بنانا تھا۔ صدر براک اوباما نے سمندر پار ملکوں کے اپنے دورے صدارت کے آخری دورے میں ایتھنز میں اپنی تاریخی خارجہ پالیسی کے بارے میں خطاب کیا۔ اپنے 8 سالہ صدارت کے دور کے تجربات بیان کرتے ہوئے امریکی سربراہ نے کہا کہ دنیا بھر کے سفر کے دوران انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، لیکن سب میں اپنی عزت اور خود مختاری کی بنیادی خواہش موجود ہے۔ یہ چراغ آفاقی ہے اور یہ ہر دل میں روشن ہے۔ بدھ کے روز اپنی تقریر میں اوباما نے دنیا کو یقین دلایا کہ امریکی جمہوریت زندہ ہے، اور انہوں نے پرم تبدیلی کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے منگل کے روز ایک مسودہ قرارداد منظور کیا، جس میں روس کے کرائمیا پر قبضے کی مذمت کی گئی ہے اور اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ وہ روس کی طرف سے یوکرین کے حصوں کو قبضے میں لینے کو قبول نہیں کرتی۔ اس قرارداد کی منظوری 23 کے مقابلے میں 73 ووٹوں سے دی گئی، جبکہ 76 ارکان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ روس کی وزارت خارجہ کے عہدیدار اناتولی ویکتروف نے مسودے کو مسترد کرتے ہوئے اسے یک طرفہ اور سیاسی محرک قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ پیداوار ریکارڈ حد تک کم ہونے کے باعث شام میں خوراک کی کمی بڑھتی جا رہی ہے، اور 5 سالہ طویل خانہ جنگی نے کسانوں کی فصل اگانے کی صلاحیت کو شدید متاثر کیا ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اقوام متحدہ کے ادارے شام میں خوراک کی بدتر ہوتی صورتحال کا ذمہ دار، ملک میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کی خراب صورتحال اور ملک کے بعض حصوں میں ناموافق موسمی حالات کو قرار دیتے ہیں۔ خوراک اور زراعت کے ادارے ایف اے او اور خوراک کے عالمی پروگرام ڈبلیو ایف پی کا کہنا ہے کہ ان سب حالات کی وجہ سے کسان اپنے کھیتوں تک نہیں پہنچ پاتے اور اپنی گزر اوقات کا سامان نہیں کر پاتے۔ یہ ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی قیمتیں اور کھاد اور بیج کی کمی کی صورت میں اگر کسانوں کو فوری مدد نہ ملے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی اراضی چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ترجمان بیٹینا لوشر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شام میں آباد لوگوں کا 5 سالہ خانہ جنگی کے اثرات سے بچنا مشکل ہے۔
بیفور دس وار سیریا واز اے کنٹری دیٹ کڈ فیڈ اٹس اون پیپل دیٹ واز پریٹی ویل آف، ناؤ 80% آف دی ہاؤس ہولڈز
اس جنگ سے پہلے شام اپنے لوگوں کی خوراک کی ضروریات خود پوری کرتا تھا اور ایک خوشحال ملک تھا۔ اب ملک بھر میں 80% گھرانے مشکلات کا شکار ہیں، یا تو ان کے پاس خوراک خریدنے کے لیے کافی رقم نہیں ہے اور یوں ان کے پاس خوراک کم ہو گئی ہے اور یہ بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اب 70 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ اگلے وقت کا کھانا کہاں سے کھائیں گے۔ اقوام متحدہ کے اندازے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اراضی تک رسائی کے حوالے سے حکمرانوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بیٹینا لوشر کہتی ہیں کہ ملک میں 18 محصور علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ لوگ گھرے ہوئے ہیں اور نکل نہیں سکتے، ساتھ ہی مدد بھی حاصل نہیں کر سکتے۔
For example, we're extremely concerned about the situation in eastern Aleppo at the moment with the last food rations that have been
مثال کے طور پر فی الوقت ہمیں حلب کے مشرقی حصے کی صورتحال پر بے حد تشویش ہے، جہاں اقوام متحدہ کی جانب سے راشن کی آخری کھیپ دی جا چکی ہے۔ یہ کہنا بے حد مشکل ہے کہ لوگ وہاں کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ سے زرعی اراضی اور پانی کے ذرائع تک رسائی محدود ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مویشی رکھنے والے بہت سے خاندان گزر اوقات میں شدید مشکلات کے باعث اپنی بھیڑ بکریاں اور مرغیاں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے یہودی بستیوں سے متعلق اسرائیل کے ایک بل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رچرڈ گرین کی اس بارے میں ایک رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
امریکہ نے کہا ہے کہ اسے اسرائیل کے اس اقدام پر گہری تشویش ہے جس کے تحت یہودی بستیوں کی ان چوکیوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو نجی فلسطینی زمینوں پر تعمیر کی گئی ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے وزراء کی ایک کمیٹی نے اتوار کے روز اس بل کی منظوری دی۔ اب یہ بل اسرائیلی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا جہاں اس پر 3 الگ الگ سماعتیں ہوں گی اور پھر منظوری کے لیے سپریم کورٹ میں بھیج دیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون ایلزبتھ ٹروڈو نے کہا ہے
If this law were enacted, it could pave the way for the legalization of dozens of illegal outposts deep in the West Bank.
اگر یہ قانون بن گیا تو اس سے مغربی کنارے میں اندر تک بنی ہوئی درجنوں غیر قانونی بیرونی چوکیوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ اس سے ایک ایسے پریشان کن اقدام کا اظہار ہوگا جو اسرائیل کے اس سے پہلے کے قانونی نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا اور ساتھ ہی اسرائیل کی طویل عرصے کی اس پالیسی کو بھی ختم کر دے گا کہ فلسطینیوں کی نجی زمین پر تعمیرات نہیں کی جائیں گی۔ اس متنازع بل کا مقصد سپریم کورٹ کے اس حکم کو روکنا ہے جس کے تحت مغربی کنارے کی بستی امونا سے 25 دسمبر تک نقل مکانیں مکمل کی جانی ہے۔ اس بل سے اسرائیل کی مخلوط حکومت میں بھی اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے۔ سخت مذہبی موقف کے حامی اس کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ دیگر اسے اراضی کی چوری کہتے ہوئے اس کی مذمت کر رہے ہیں، حالانکہ فلسطینیوں کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے یہ کہتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے کہ وزرا نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ سپریم کورٹ 25 دسمبر کی تاریخ میں توسیع پر غور کر دی۔ امریکہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطینی زمین پر، جسے وہ اپنی مستقبل کی ریاست کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یہودی بستیوں کی تعمیر پر مسلسل تنقید کرتی رہی ہیں۔ فلسطینی اسے امن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ خیال کرتے ہیں۔ اسرائیل بستیوں کو اپنی سیکیورٹی کا حصہ خیال کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کا یہودی ریاست کو تسلیم نہ کرنا امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت انصاف سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ پوٹن نے بدھ کے روز ایک حکم پر دستخط کیے جس میں ان کے ملک کو ایک قانونی ادارے سے الگ کر لیا گیا جو نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کے مقدمات کی سماعت کر کے اس پہ سزا سناتا ہے۔ داعش کو مادی اعانت فراہم کرنے کی سازش ثابت ہونے پر دو مزید صومالی نژاد امریکیوں کو قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 21 برس کے ہانند موسیٰ کا تعلق منیسوٹا سے ہے جہاں بڑی تعداد میں صومالی برادری آباد ہے۔ ان پر داعش کے شدت پسند گروپ میں شامل ہونے کی سازش کا الزام ثابت ہوا جنہیں اس ہفتے سزا سنائی گئی۔ منگل کے روز عرض صبح ان کے ایک ساتھی حمزہ احمد کو اس سازش میں شریک ہونے کے جرم میں 15 برس کی قید کی سزا ہوئی۔ موسیٰ احمد اور دو دیگر مجرمان نے نومبر سن 2014 میں نیو یارک کا سفر کیا تھا جہاں سے وہ یونان اور پھر شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں وفاقی کارندوں نے طیارے سے اتار کر تحویل میں لے لیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے برما کی ریاست راکھائن میں تشدد کی کارروائیوں میں مبینہ اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ منگل کے روز روزانہ اخباری بریفنگ کے دوران میانمار کی صورتحال پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان ایلسبت ٹروڈو نے کہا کہ امریکہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور حالات کے بارے میں قابل بھروسہ اطلاعات حاصل کرنے کی جستجو جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت میں حکومت نے ایک مسلم مذہبی مبلغ ذاکر نائک کی تنظیم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتی حکام کی طرف سے ذاکر نائک پر اشتعال انگیز تقاریر کا بھی الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ ذاکر نائک کی اس تنظیم کے بارے میں حکام کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا تعلق مبینہ طور پر پیس ٹی وی سے بھی ہے۔ پیس ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر میں ذاکر نائک کے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 65 کروڑ 30 لاکھ افراد کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ ان میں سے 21 لاکھ 30 لاکھ مہاجرین کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ بدترین انسانی بحران ہے۔ تشدد اور اذیتوں کے خوف سے جن ملکوں کے لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے ان میں شام بھی شامل ہے جہاں سے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس وقت تقریباً 65 لاکھ شامی باشندے اپنے ملک میں بے گھر ہوئے ہیں جبکہ تقریباً 47 لاکھ افراد نے بیرون ملک پناہ لے رکھی ہے۔ امریکہ مہاجرین کے اس شدید بحران سے نمٹنے اور ان مہاجرین کی مدد کے لیے قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور ورلڈ فوڈ پروگرام جیسے عالمی ادارے اور نجی تنظیموں کے ساتھ مل کر امریکہ نے انسانی ہمدردی کی مد میں تقریباً 6 ارب ڈالرز کی رقم فراہم کی ہے جو شام میں بحران شروع ہونے کے بعد ملک کے اندر داخلی طور پر بے گھر ہونے والے افراد اور بیرون ملک پناہ لینے والے شامی باشندوں کی امداد کے لیے مختص ہے۔ اس امداد کے تحت طبی دیکھ بھال، خوراک کی فراہمی، عارضی پناہ گاہوں کی تعمیر، صاف ستھرے پانی کی ترسیل اور نکاسی آب کا نظام شامل ہے۔ اس کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور بالغوں کو فنی تربیت بھی اسی امداد کے تحت دی جا رہی ہے۔ شام کے قریب ترین ہمسایہ ممالک نے شامی مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد کو پناہ دے رکھی ہے۔ امریکہ ان ممالک کو بھی امداد دے رہا ہے۔ جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے لبنان کو 1.2 ارب ڈالر سے زیادہ، اردن کو 82 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز اور ترکی کو 44 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز امریکہ نے بطور امداد دیے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مہاجرین کے داخلے کے دفتر کے ڈائریکٹر لیری بورٹلیٹ کا کہنا ہے کہ اس فنڈنگ کے علاوہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس نے ایک بڑی تعداد کو اپنے ملک میں دوبارہ آباد کیا ہے۔ صرف اس سال پوری دنیا سے تقریباً 85,000 مہاجرین کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کرتے رہیں گے۔ ستمبر میں صدر باراک اوباما نے اعلان کیا تھا کہ اس مالی سال میں امریکہ پوری دنیا سے تقریباً 1,10,000 مہاجرین کو اپنے ملک میں آباد کرے گا۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ یہ بحران ہماری مشترکہ انسانی اقدار کی آزمائش ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم شک و شبہ اور خوف کے عالم میں دیواریں کھڑی کریں گے یا پھر ہم اس سے مختلف دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا ازل سے انسان کی خواہش رہی ہے، اسی خواہش نے اسے ہوائی جہاز بنانے پر مجبور کیا، مگر تنہا ہوا میں پرواز بھرنے کی اس کی خواہش ابھی تک اسے نئی نئی ایجادات پر مجبور کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اسمارٹ فونز، جیب میں آ جانے والے کمپیوٹر پہلے ہی دستیاب ہیں، کیمرہ لگے چھوٹے ڈرون طیارے اب عام ہیں، خود بخود چلنے والی کاریں مارکیٹ میں جلد آنے والی ہیں، مگر اب دو کمپنیاں مل کر جلد ہی اڑنے والی موٹر سائیکلیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ بظاہر موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، مگر یہ سفر ہوا میں طے ہو، یہ خواب نئی نئی ایجادات کرنے والے طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں، مگر ایسی کسی گاڑی کی حفاظت ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہی۔ گزشتہ ایک عشرے کے دوران کواڈ کاپٹر یا چوکور طیارے اور طاقتور بیٹریاں ایجاد ہونے اور ان سے متعلق ٹیکنالوجی نے اڑنے والی ذاتی گاڑیوں کا خواب حقیقت کے قریب کر دیا ہے۔ برطانیہ کی ایک کمپنی میلوائے ایرونوٹکس نے ایک ایسی ہی بائک کا مظاہرہ کیا جو اس کے مطابق بالکل انفرادی طور پر پرواز کر سکے گی۔ گرینٹ اسٹیپلٹن میلوائے ایرونوٹکس کے سیلز ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کم قیمت ہے، ایک مناسب وزن اٹھا سکتی ہے، بہت تیزی سے چھوٹے چھوٹے راستوں پر آ جا سکتی ہے، اور اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانا بھی آسان ہے کیونکہ اسے فولڈ کر کے بند کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیپلٹن کہتے ہیں کہ چونکہ حفاظت کے سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، اس لیے ڈیزائنرز نے اس کے گھومنے والے پرزے ایسے بنائے کہ ان سے فضا میں کسی کو بھی خطرہ نہیں ہوگا۔
With adapted rotors, you immediately not only protect people and property if you were to bump into them.
Adapted rotors نامی گھومنے والے پرزوں کے ذریعے آپ فوری طور پر نہ صرف لوگوں کو بچا سکتے ہیں، عمارتوں کو بچا سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ خطرہ ہو کہ آپ کسی سے ٹکرا جائیں گے تو آپ کو فضا سے زمین پر بھی لے آیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر اپنی ہاور بائک پر تجربات کر رہے ہیں، اور ابتدائی طور پر یہ فوج، پولیس اور بچاؤ کی کاروائیاں کرنے والوں کے استعمال میں رہے گی۔ اسی دوران نیوزی لینڈ کی ایک کمپنی مارٹن ایئر کرافٹ نے اسی طرح کی انفرادی طور پر اڑنے والی ڈیوائس کو جیٹ پیک کا نام دیا ہے، اور اس کی نقل کا تجربہ کیا تو یہ 30 منٹ تک فضا میں 1000 میٹر تک بلند رہی، اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 74 کلومیٹر تھی۔ مارٹن کے CEO پیٹر کاکر کہتے ہیں،
This is built around safety from the start. I mean, reliability is the most important element of it. We have safety built into the
اسے ابتدا ہی سے حفاظتی نظریے کے تحت بنایا گیا۔ اس کا قابل بھروسہ ہونا سب سے اہم عنصر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم نے حفاظت کو ایک سانچے میں ڈھال دیا ہے، بالکل فارمولا 1 ریسنگ کار کی طرح۔ جیٹ پیک کو چلانے کے لیے 4 سلنڈر 200 ہارس پاور انجن استعمال کیا جاتا ہے جو پیٹرول سے چلتا ہے، اور اس کے اندر پیراشوٹ بھی رکھا گیا ہے۔ یہ جیٹ پیک 2016 میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگا، اور اس کی قیمت $2,00,000 ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی، اور ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کر رہے ہیں اسفر امام۔ تو خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔